المعرفة والنكرة المعرفة ما وضع لشيء بعينه وهي المزمرات والأعلام والمبهمات وما عرف باللام أو النداء والمضاف إلى أحدها معنى. یہاں سے صاحب کافیہ معرفہ اور نکرہ کی بحث کرنے لگے ہیں. المعرفۃ والنکرۃ ای ھذا بحث المعرفۃ والنکرۃ, یہ معرفہ اور نکرہ کی بحث ہے. تو سب سے پہلے معرفہ کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں. المعرفۃ ما وضع لشیء بعینہ, معرفہ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے لشیء بعینہ, لشیئن بعینہ ای لشیئن بذاتہ, یعنی کسی معین چیز کے لیے اس کو کیا کیا جائے, وضع کیا جائے. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو مولانا, تو معرفہ معین چیز کے لیے وضع ہوگا. وہی المزمرات والاعلام والمبہمات وما عرف باللام او النداء والمضاف الى احدها معنا. یہاں سے اب معرفہ کی اقسام بتلا رہے ہیں صاحب کافیہ. تو معرفہ کون کون سے ہیں؟ ضمیریں ہیں, الاعلام و علم ہیں, والمبہمات اور مبہمات ہیں. مبہمات سے کیا مراد ہیں بھائی؟ اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ مراد ہیں بھائی, اس لیے کہ یہ دونوں مبہم ہیں, موصول صلے کے محتاج ہیں مولانا. اور سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس میں اشارہ کس کا؟ مشار الیہ کا محتاج ہے بھائی. وما عرف باللام او النداء, اور وہ اسم جو جس کو معرفت بنایا گیا ہو باللام, کس کے ساتھ؟ لام تعریف کے ساتھ. وہ اسم جس کو معرفہ بنایا گیا ہو کس کے ساتھ؟ لام تعریف کے ساتھ, یعنی جس پہ لام تعریف داخل ہو وہ بھی معرفہ ہے. او النداء, یا جس ما عرف باللام او بالنداء, جس کو معرفہ بنایا گیا ہو ندا کے ساتھ بھائی. الندا کا عطف ہے اللام پر. وما عرف بالنداء, جس کو معرفہ بنایا گیا ہو ندا کے ساتھ, یعنی اس پہ حرف ندا داخل ہو. رجل نکرہ ہے, اس پر الف لام داخل ہو تو بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے, اور اس پر یا حرف ندا داخل ہو تو بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے. یا رجل, یا رجل, تو یہ معرفہ بن جائے گا. والمضاف الى احدها, اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جو بھائی, ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف, جو اسم مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ معنن, اضافت معنوی کے ساتھ بھائی, معنوی اعتبار سے. ان میں سے کسی ایک کی طرف کیا ہو جائے؟ مضاف ہو جائے, اضافت معنوی کے ساتھ, اضافت معنوی کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ والمضاف الى احدها اضافتا معنن, کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے اضافت معنوی کے ساتھ, اضافت معنوی. اضافت معنوی بھائی جانتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے پڑھا تھا اضافت کی دو قسمیں ہیں, ایک اضافت لفظی ہے, ایک اضافت معنوی ہے. اضافت لفظی وہ ہے جس میں صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف, صفت کا صیغہ مضاف ہو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. مثلا آپ نے کہا زیدن ضاربن عمرن, زیدن ضاربن عمرن, زید پٹائی کرنے والا ہے عمر کی, تو یہ عمرن کو نصب کس نے دیا؟ ضاربن نے. کس نے دیا؟ ضاربن. اس لیے کہ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا ضروری, اسی طرح فعل مجھول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے بھائی. تو فعل معروف کے لیے جیسے فاعل کا ہونا ضروری, فعل مجھول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری, اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل کا یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ فعل متعدی سے بنے ہوں تو جیسے فعل متعدی کے لیے مفعول آیا کرتا ہے, ان کے لیے بھی کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا بھائی. تو یہ صفت کے صیغے اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں, فاعل کو رفع دیتے ہیں, مفعول وغیرہ کو نصب دیتے ہیں. تو زید ضارب عمران, تو دیکھیے جیسے ضرب عمران کو نصب دے سکتا ہے مفعول ہونے کی بنا پر, تو یہاں پر ضارب نے بھی نصب کس کو دیا؟ عمران کو. تو یہ عمران معمول ہوا کس کا؟ ضارب. اور ضارب صفت کا صیغہ ہے. اب اگر اس صفت کے صیغے کی آپ اضافت کر دیں, صفت کے صیغے کی اضافت کر دیں اپنے معمول کی طرف, تو کیا بن جائے گا کلام؟ زید ضارب عمرن. پہلے تھا ضارب عمرن, اب کیا بن گیا؟ زید ضارب عمرن. تو دیکھا آپ نے صفت کے صیغے کی اضافت کر دی, اور کس کی طرف اضافت کی؟ اپنے معمول کی طرف. اسے اضافت لفظیہ کہتے ہیں کہ صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. اور یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتا ہے, یعنی صرف ضارب سے تنوین گر گئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. صرف اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. بس ضارب جیسے پہلے نکیرہ تھا, اب اضافت کے باوجود یہ اب بھی کیا ہے؟ نکیرہ کا نکیرہ ہی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ دوسری اضافت کی قسم ہے اضافت معنوی, جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چاہے ہو صفت ہی کا صیغہ مضاف ہو رہا ہو لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو, یا صرف صفت کا صیغہ ہی نہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو کسی دوسرے اسم کی طرف. اور اضافت معنوی وہ تخصیص یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے. اضافت لفظی نے تو صرف کس چیز کا فائدہ دیا تھا؟ لفظوں میں تخفیف کا. جبکہ اضافت معنوی یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا تعریف کا. یا بھائی اگر نکیرہ کی اضافت نکیرہ ہی کی طرف ہو جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گی؟ اضافت معنوی تخصیص کا. اور اگر نکیرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو یہ اضافت معنوی کس چیز کا فائدہ دے گی؟ تعریف کا. آپ نے کہا غلام مثلا لفظ ہے, اب اس کی اضافت آپ کر دیں رجل کی طرف, غلام رجل. اب آپ بتلائیے یہ اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے؟ اضافت معنوی ہے, اس لیے کہ اضافت لفظی میں تو صفت کا صیغہ ہوتا ہے, یہاں صفت کا صیغہ ہی نہیں اور وہ مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف. تو یہ اضافت معنوی ہے غلام رجل. اور اس میں پھر میں نے بتایا اگر اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو صرف تخصیص آئے گی, اور یہاں رجل کی طرف اضافت ہوئی ہے اور وہ نکیرہ ہے. تو غلام رجل میں اضافت معنوی نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص کا. پہلے اس غلام کا اطلاق دنیا کے ہر غلام پر ہوتا تھا, لیکن جب آپ نے اس کی اضافت کرتے غلام رجل تو غلام امرأتین اس سے کیا ہو گئے؟ عورتوں کے غلام اس سے کیا ہوئے؟ خارج ہو گئے, ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا بھائی. تو دیکھو اس میں احتمالات کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے, اس کو تخصیص کہتے ہیں. اور اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے تو پھر مضاف بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ. میں غلام رجل کے بجائے زید کا لفظ لے آتا ہوں, عالم ہے معرفہ ہے غلام زید. اب غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو لہذا کہتے ہیں جب والمضاف الی احدہا, ان میں سے کسی ایک کی طرف جب مضاف ہو, سمجھ میں آیا بھائی, ضمیر کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ. جیسے غلامہ یا غلامی یا غلامکا, ضمیر کی طرف مضاف تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. یا کسی اور معرفہ کی طرح علم کی طرف ہو جائے بھائی, غلام زید, غلام کا لفظ معرفہ. یا اس میں اشارہ یا اس میں موصول کی طرف غلام الذی ضربک, یا اس میں اشارہ کی طرف غلام ہذا جی, اور یا معرب اللام کی طرف غلام الرجل. تو اور ندا منادا اس کی طرف تو مضاف نہیں ہوتا کوئی بھائی. تو ان جو پہلے چار ذکر ہوئے بھائی, ان کی طرف اگر کوئی اسم مضاف ہو جائے گا اضافت معنوی کے ساتھ تو وہ اسم بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معرفہ کون کون سے ہیں؟ ضمیریں ہیں, علم ہیں, مبہمات یعنی اس میں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ہیں, معرف باللام ہے, معرفہ بنیدا ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، کوئی اسم کس کے ساتھ؟ اضافت معنوی کے ساتھ. نیز صاحب کافیہ نے ایک اور فائدہ بھی آپ کو بتلا دیا اس عبارت میں، بھئی ایک اور فائدہ بھی اس عبارت سے ہمیں حاصل ہوا، بھئی یہ تو کئی معرفہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ تعریف کس میں، اس سے کم کس میں، اس سے کم کس میں؟ بھئی ترتیب بھی بتلا دی صاحب کافیہ نے، سب سے زیادہ تعریف کن کے اندر ہے؟ ضمیروں میں. اس کے بعد عالم کا ذکر آیا، دوسرے درجے پر تعریف کس میں ہے؟ عالم میں ہے. تیسرے درجے پر اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ میں ہے. چوتھے درجے پر معرف باللام میں ہے. پانچویں درجے میں معرفہ با ندا میں ہے. اور یہ جو مضاف آخری قسم ذکر ہوئی، یہ آخری درجے میں نہیں ہے بھائی، مضاف اسی معرفہ کے حکم میں ہوگا جس کی طرف اضافت ہوئی ہے. غلامہ، جی یہ غلام معرفہ ہوا اور کس درجے کا ہوا؟ پہلے کا، کیونکہ یہ ضمیر کی طرح مضاف ہے. اور غلام الرجل، یہ بھی غلام معرفہ ہوا لیکن کس درجے کا ہوا؟ چوتھے درجے کا، کیونکہ یہ معرف باللام کی طرح مضاف ہے تو اسی کے حکم میں ہوگا اور وہ ہے چوتھے درجے کا. تو یہ غلام بھی جو معرفہ بنا کس درجے کا بنا؟ چوتھے درجے کا. العلم ما وضع لشیء بعینہ، جی اب علم کے بارے میں بتلائیں گے بھائی، ضمیروں کے بارے میں نہیں بتلایا کیونکہ ضمیروں کی بحث گزر چکی ہے، عالم رہ گئے تو اس کے بعد عالم آیا، عالم کے بارے میں بتلائیں گے بھائی. مبہمات اسماء موصولہ اسماء اشارہ کے بارے میں بھی نہیں بتلائیں گے کیونکہ ان کی بحث بھی گزر چکی ہے. معرف باللام اور معرفہ بنیدا ان کی تو تعریف کرنے کی حاجت ہی نہیں، الف لام جس پہ داخل ہوا، جس پہ حرف ندا داخل ہوا وغیرہ، تو اب عالم رہ گیا تھا، اب اس کی تعریف کرنے لگے. العالم ما وضع لشیء بعینہ، عالم وہ ہے جس کو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو بھائی، عالم وہ ہے جس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہو؟ معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. بھائی اس میں اب سارے معرفہ داخل ہو گئے، کیونکہ معرفہ کی بھی کیا تعریف کی تھی کہ جس کو کسی معین چیز کے لیے، ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی عالم کی بھائی. آگے کہہ رہے ہیں غیر متناول غیرہ، کہ متناول کا معنی شامل ہونا، اس حال میں کہ وہ شامل نہ ہو. عالم وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معین چیز کے لیے اس حال میں کہ وہ اسم شامل نہ ہو اس شے کے علاوہ کو. غیرہ حاضمیر کس کو راجع ہے؟ شے. اس شے کے علاوہ کسی اور چیز کو شامل نہ ہو، اس کے ذریعے اب باقی معرفہ خارج ہوئے. باقی معرفہ کیا ہوئے؟ خارج ہوئے. بھئی دیکھو باقی جو معرفہ ہیں ان کی وضع جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے وہ کلی ہیں، استعمال میں جزی ہیں لیکن وضع کے اعتبار سے کیا ہیں؟ کلی ہیں. کیسے بھائی؟ جیسے ضمیریں ہیں، انا ضمیر، میں اب اپنے بارے میں کوئی بات کروں گا تو انا سے اپنے آپ کو کس سے تعبیر کروں گا؟ انا. لیکن کیا یہ انا صرف میرے لیے ہی وضع ہے؟ جب بھی انا کا لفظ بولا جائے گا اس سے میں ہی سمجھا جاؤں گا؟ نہیں، اسی انا کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ سمجھے جائیں گے، زید انا کو استعمال کرے گا تو زید پہ دلالت کرے گا، عمر اسی انا کو استعمال کرے گا تو یہ انا کس پہ دلالت کرے گا؟ اسی عمر کی اپنی ذات. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کی وضع ہے کلی، یعنی اس کو متکلم کے لیے وضع کیا گیا ہے، کوئی بھی متکلم اس کو استعمال کر سکتا ہے بھائی. تو اس کی وضع جزی ہوئی یا کلی ہوئی بھائی؟ کلی ہوئی بھائی، ہر متکلم کے لیے یہ کیا ہے؟ وضع ہے. اسی طرح اور دیکھ لو بھائی، مثلا اس میں اشارہ ہے بھائی، بھائی اس میں اشارہ ہاذا کے ذریعے میں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا، ہاذا کتابن، لیکن کیا یہ حاضر اسی کتاب کے لیے وضع ہے؟ نہیں، میرے قریب کوئی بھی چیز ہو اس کو میں کس سے تعبیر کر سکتا ہوں؟ حاضر کے. آپ کے نزدیک کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو کس سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ حاضر. تو حاضر وضع کلی ہے، اس کو کسی بھی قریب کی چیز کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ استعمال. تو معرفہ کے اندر بھائی کیا ثابت ہوا؟ وضع کس قسم کی ہے؟ کلی ہے، جزی نہیں، لیکن استعمال یہ جزی کے طور پر ہوں گے ہمیشہ. حاضر وضع تو ہے ہر قریب والی چیز کے لیے، لیکن جب میں نے کہا حاضر کتاب، اب یہ ہر ایک کے لیے ہے یہ حاضر، یا یہ اس کتاب کے لیے ہے؟ یہ جو میں بول رہا ہوں حاضر کتاب، یہ کس کے لیے ہے؟ اس کتاب کے لیے. تو وضع ان کی کلی ہے لیکن استعمال میں جزی ہیں. استعمال کس طور پر ہوں گے؟ جزی کے طور پر، یعنی کسی ایک متعین پر دلالت کریں گے. وضع تو تھی کہ کسی بھی قریبی چیز کے لیے، کیا کسی بھی قریبی متعین چیز کی طرف اس کے ذریعے کیا کیا جائے؟ اشارہ. بستہ میرے قریب پڑا ہے، میں اس کی جانب بھی حاضر سے اشارہ کر سکتا ہوں. کتاب میرے قریب ہے، ڈیسک میرے قریب ہے، کاپی میرے قریب ہے، ہر ایک کے لیے حاضر استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ وضع کے اعتبار سے کلی، لیکن جب میں استعمال کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے کسی ایک خاص متعین چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں گا، اور وہ چیز کلی ہے یا جزی ہے بھائی؟ جزی ہے، ایک چیز ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ایک ہے، متعین کتاب. تو استعمال یہ جزی میں ہوں گے. آنا وضع ہے ہر متکلم کے لیے، لیکن جب میں استعمال اس کو کروں گا تو اس آنا سے ہر متکلم مراد ہے یا صرف میں مراد ہوں؟ صرف بولنے والا مراد ہوگا بھائی. تو اس صورت میں دیکھو استعمال جزی میں ہوگا. استعمال کس میں ہوگا؟ جزی میں ہوگا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عالم کی تعریف کر رہے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کسی متعین چیز کے لیے. اب تو سارے معرفہ اس میں داخل ہو رہے تھے، پھر آگے کہا غیر متناولین غیرہ ہو، اس حال میں کہ شامل نہ ہو اس شے کے غیر کو، اس شے کے علاوہ کو. تو اس کے ذریعے باقی معرفہ کو نکال دیا بھائی، باقی اقسام معرفہ کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. اس لیے کہ وہ غیر کو غیر ان میں وضع کیا ہوتی ہے؟ کلی ہوتی ہے، جبکہ عالم کے اندر وضع کلی نہیں ہوتی، جزی ہوتی ہے. زید ایک کلی ہے یا جزی ہے مولانا؟ جزی ہے. اس کا نام والدین نے زید رکھا، تو دیکھو اب زید کا لفظ اور افراد کو شامل ہے اور کسی کو شامل نہیں وضع کے اعتبار سے بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ جبکہ حاضر کا لفظ تو وضع کے اعتبار سے وضع تھا کس کے لیے؟ حاضر کا لفظ تو وضع تھا کس کے لیے؟ جی ہر کلی معنی کے لیے، ہر قریب والی چیز کے لیے. اور جبکہ زید کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ ایک خاص متعین چیز کے لیے، کسی اور کو وہ شامل نہیں. تو اس کے لیے باقی معرفہ خارج ہوئے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بوضع واحد، ایک ہی وضع کے ساتھ اس کے ذریعے احتراز کیا اعلام مشترکہ سے. بھائی بعض اوقات بھائی ایک ہی نام کئی چیزوں کا ہوگا بھائی. بھائی ایک شخص کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے اس کا نام زید رکھا. دوسرے کی طرح بیٹا ہوا، اس نے بھی اس کا نام زید رکھا. تیسرے کہاں بیٹا ہوا، اس نے بھی اس کا کیا نام رکھا؟ زید رکھا. تو دیکھو یہ اب تعریف سے خارج ہو رہا تھا، اس لیے کہ زید کا لفظ تو صرف ایک کو شامل ہے یا کئیوں کو شامل ہے بھائی؟ کئیوں کو، لیکن ہر ایک میں وضع مختلف ہے بھائی. اور صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں ایک وضع کے اعتبار سے غیر کو شامل نہ ہو، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جب زید کو وضع کیا گیا تو وہ غیر کو شامل نہیں تھا، لہذا یہ اب بھی تاریخ میں داخل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وضع واحد کے ذریعے بتلا دیا کہ ایک وضع کے اعتبار سے وہ عالم کیا ہو؟ غیر کو شامل نہ ہو. ان میں تو وضعیں الگ الگ ہیں بھائی، لہذا اعتراض نہیں ہوتا. وَأَعْرَفُهَا الْمُزْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ ثُمَّ الْمُخَاطَبُ. بھئی یہ تو بتلا دیا کن میں تعریف زیادہ ہے کن میں تعریف کم ہے درجہ بدرجہ، لیکن پھر سوال پیدا ہوا ضمیریں تو کئی قسم کی ہیں، ایک مخاطب کی ہے، ایک متکلم کی ہے، ایک غائب کی ہے، ان میں سے کس کا درجہ تعریف میں بڑا ہوا ہے؟ تو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں وعارفوہا، اور ان سب سے زیادہ تعریف کن میں ہے؟ جی ضمیر میں، متکلم کی ضمیر میں ہے بھائی، ان میں ضمائر میں سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ متکلم کی ضمیر میں سب سے زیادہ تعریف ہے. انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچانتا ہے. تو انا کے اندر سب سے زیادہ تعریف. ثم المخاطب، پھر دوسرا درجہ کس کا ہے؟ مخاطب کا ہے، کیونکہ مخاطب سامنے ہوتا ہے تو دوسرے درجے پہ مخاطب ہوا. اور غائب کو ذکر نہیں کیا کیونکہ تین ہی تو کل قسمیں تھیں، تو لازمی بات ہے غائب کس درجے میں ہوئی؟ تیسرے درجے میں. ان نکرۃ ما وضع لشیء لا بعینہ، نکرۃ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے کسی غیر معین چیز کے لیے. نکرہ وہ ہے جس کو معین وضع کیا جائے کس کے لیے؟ غیر معین چیز کے لیے. رجل ہے مولانا، دیکھو یہ ہر رجل پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. غلام، اس کا اطلاق ہر غلام پہ ہو سکتا ہے. تو یہ کسی چیز کے لیے وضع تو ہے لیکن وہ چیز متعین نہیں. اسماء العدد ما وضع لکمیت احاد الاشیاء، اسماء عدد وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو اشیاء کے افراد کی مقدار کے لیے. کمیت کا معنی ہے مقدار بھائی، کمیت کا کیا معنی ہے؟ مقدار. مقدار احاد کا معنی، احاد کا معنی ہے افراد بھائی. احاد کا کیا معنی ہے؟ افراد بھائی. اسماء عدد وہ ہے، وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو. لکمیت احاد الاشیائی، چیزوں کے افراد کی مقدار کے لیے. چیزوں کے افراد کی بھائی، چیزوں کے افراد کی مقدار بتلانی ہے. افراد بتلانے کے دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، چھ ہیں، یہ کس سے بتاتے ہیں آپ؟ عدد کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ عدد کے ذریعے. اصول حسنتا عشرت کلمتن، اور بنیادی اسماء عدد جو ہیں، ہاضمیر کس کو راجع ہے؟ اسماء عدد. اصولہا، بنیادی اسماء عدد 12 کلمات ہیں بھائی. بنیادی اسماء عدد کتنے کلمات ہیں؟ 12 کلمات ہیں بھائی، 12. واحد الى عشرت، واحد الى عشرت، ایک سے لے کر 10 تک. وَمِئَةٌ وَأَلْفٌ، اور مئہ اور الف، یہ ہیں بنیادی کلمات پر عادت. بنیادی عادات یہ ہیں مولانا، ایک سے لے کر 10 تک بھئی، اور مئہ کا لفظ اور الف کا لفظ بھئی. ایک سے لے کر 10، یہ 10 ہو گئے، اور مئہ اور الف کتنے ہو گئے؟ 12. تو بنیادی کلمات جو ہیں اسماء عدد کے وہ یہی 12 ہیں، باقی جتنے عدد ہیں وہ انہی سے بنیں گے بھائی. 11 کس سے بنا؟ 11، یہ واحد ان سے بنا، اور 10. 19 مثلا کس سے بنا؟ یہ 9 اور 10 سے بنا. اسی طرح 20 کس سے بنا؟ 10 سے. 50 کس سے بنا؟ 5 سے. تو بنیادی کلمات کتنے ہیں عدد کے؟ 12، باقی سارے انہی سے مل کر بنیں گے بھائی. تقول واحد اثنان، جی ہاں، نیز اس میں یاد رکھیں الى عشرتین بھی پڑھ سکتے ہیں، الى عشرتا بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی. الى عشرتین تو اسی حالت پہ ہم برقرار رکھتے ہیں بھائی، جس حالت میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور آپ چاہیں تو عشرت اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بطور علم کے استعمال ہوا ہے. عشرت سے کیا مراد ہے؟ لفظ عشرہ. تو یہ کس طور پر استعمال ہوا ہے؟ بطور علم کے. تو ایک اس کے اندر عالمیت آ گئی اور دوسری تانیث آ گئی، تو دو اسباب جمع ہوئے، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مئا کے اندر بھی ہے بھائی، مئاتن مئاتن اس طرح لکھتے ہیں، دیکھ رہے ہو بھائی کتاب کے اندر الف ساتھ لکھتے ہیں مئاتن، رسم الخط مئا کا یاد رکھو بھائی، یہ الف درمیان میں اس لیے لکھتے ہیں تاکہ من ہو سے اس کا فرق ہو جائے. کس سے؟ اگر الف نہیں لکھیں گے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو بعض اوقات کیا کرے گا، کوئی کاتب غلطی کر جائے گا تو پڑھنے والا اس کو کیا پڑھے گا، من ہو پڑھے گا، پتہ نہیں چلے گا. تو تقول تو کہے گا واحد اثنان، مذکر میں کیا کہیں گے بھائی، واحد کے لیے واحد، دو کے لیے اثنان، اور مؤنث میں ایک کے لیے واحدتن، دو کے لیے اثنتان، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وسنتان سنتان بھی کہہ سکتے ہیں، وثلاثۃ الی عشرۃ، اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک، یہ مذکر کے لیے ذکر کر رہے ہیں بھائی، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک مذکر کے لیے یہ آئیں گے بھائی، بتا کس کے ساتھ، تا کے ساتھ آئیں گے بھائی، یہ عدد بھائی کس کے ساتھ، آپ نے آج تک ہمیشہ یہ پڑھا بھائی کہ تا تانیث کے لیے آتی ہے، آج آپ کو نئی بات بتلائیں بھائی کہ یہ تا کبھی تذکیر کے لیے بھی آتی ہے، کس کے لیے آتی ہے، تذکیر کے لیے، مذکر کے لیے بھی آتی ہے، تو اس کی مثال یہ ثلاثۃ سے لے کر عشرۃ تک جو تا ہے یہ کس کے لیے ہے، تذکیر کے لیے ہے بھائی، مذکر کے لیے. تو مثلا بھائی اگر معدود جو ہے وہ مذکر ہو، مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں تین آدمی، تو کیا کہیں گے، ثلاثۃ رجال، کیا کہیں گے، ثلاثۃ رجال. تو دیکھا رجل کا لفظ چونکہ مذکر تھا تو اس کے لیے ثلاثہ کے ساتھ کیا لے کر آئے، تا، اور مؤنث کے لیے تا ختم کریں گے کیونکہ یہ تا کس چیز کی ہے، مذکر کی ہے، تو مؤنث کے لیے نہیں. تو اب تین عورتیں آپ کہنا چاہتے ہیں، کیسے کہیں گے، ثلاث نسوت، ثلاث نسوت، تو وہ ثلاثۃ الی عشرۃ، اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک یہ کس کے لیے آئے گا، مذکر کے لیے، وثلاث الی عشر، اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک یہ کس کے لیے آئے گا، یہ عدد آئیں گے مؤنث کے لیے بھائی، ثلاث نسوت، تسع نسوت، ست نسوت، سبع نسوت، واحد عشر، اثنا عشر. جی مذکر کے لیے کیا کہیں گے، احد عشر، اور مؤنث کے اور بارہ کے لیے اس کیا کہیں گے، مذکر کے لیے اثنا عشر، دونوں جز مذکر کے لیے مذکر آئے مولانا بغیر تا کے، اور مؤنث کے لیے آگے آ رہے ہیں احدا عشرۃ، شین کو ساکن پڑھنا بھائی، احدا عشرۃ جب یہ مرکب ہو جائے تو پھر اس وقت شین کو ساکن پڑھتے ہیں، احدا ویسے تو پڑھیں گے عشرہ، سمجھ میں آیا، شین پر فتحہ پڑھیں گے، لیکن جب کیا مل جائے، یہ مل جائے اکٹھا ہو جائے تا ساتھ آ جائے تو پھر اس صورت میں شین کو ساکن پڑھتے ہیں بھائی، احدا عشرہ. تو یہ مؤنث کے لیے کیا کہیں گے، احدا عشرہ، اور آگے اثناتا اثناتا عشرہ، وسنتا عشرہ، تو اثناتا عشرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سنتا عشرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا بھائی یہاں آپ کو بتلا دوں، یہیں پر آپ کو بتلا دیتا ہوں، کہ مذکر کے لیے یہ عدد کیسے آئیں گے، مؤنث کے لیے کیسے آئیں گے، ان کی تمیز کیا آئے گی. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو کہ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک یہ جو تمیز ہے جمع مجرور آئے گی. آگے صاحب کافیہ خود بھی بتلائیں گے لیکن آپ یہی سمجھ لیں، ثلاثہ سے لے کر عشرہ اس کی جو آگے تمیز آئے گی وہ کیا آئے گی؟ جمع مجرور، یعنی وہ چیز جس کے بعد جس کے تعداد بیان کر رہے ہیں وہ جمع مجرور آئے گی. بھائی تو اب جمع مجرور آئے گی، آپ بتلانا چاہتے ہیں چار آدمی تو کیسے کہیں گے؟ عدد کے اندر مذکر کا لفظ دیکھو، آگے لفظ کیا لانا ہے؟ رجل، اور رجل مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. تو اربعہ کے ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک عدد کیا آئے گا؟ مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے. تو رجل ہے مذکر، لہذا اربعہ کس کے ساتھ لے آؤ؟ تا کے ساتھ لے آؤ. اور میں نے بتایا ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا آتی ہے؟ جمع مجرور، لہذا اس رجل کی جمع بنا لو، کیا بن جائے گا؟ رجال. تو اب کہو بھائی اربع، اور اضافت درمیان میں کر دو، اربع تو رجال، خمسہ تو رجال، ستہ تو رجال، سبعہ تو رجال، سمجھ میں آیا بھائی؟ ثمانیہ تو رجال، تسعہ تو رجال، عشرہ تو رجال. اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے لے آؤ، جیسے قراثتن کاپی کو کہتے ہیں قراثتن، تو اب آپ جی تین کاپیاں کیا کہیں گے؟ ثلاث قراثاتن، ثلاث عدد کو کس کے ساتھ لاؤ گے؟ تا کے ساتھ مؤنث کے لیے یا بغیر تا کے؟ بغیر تا کے، تو ثلاث ہوا. اور آگے تمیز کیا آئے گی؟ جمع مجرور، قراثت ان کی جمع کیا آئے؟ قراثات، تو ثلاث قراثات، اربع قراثات، خمس قراثات. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اس کے بعد یاد رکھو گیارہ اور بارہ، پہلے تمیز سن لو، گیارہ سے لے کر ننانوے تک، گیارہ سے لے کر تمیز مفرد منصوب آئے گی. تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب. مثلا گیارہ آدمی کیا کہیں گے؟ احد عشر رجلن، رجلن مفرد منصوب آیا، دیکھا احد عشر رجلن. اور جبکہ مئہ اور الف جو ہے ان کی تمیز مفرد مجرور آئے گی. ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا رہی تھی؟ جمع مجرور. اور پھر گیارہ سے لے کر ننانوے تک بھائی عدد جو آئیں گے عربی میں ان کی تمیز کیا آئے گی؟ احد عشرہ سے لے کر تسعتوں و تسعون تک بھائی اس کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب. اور مئہ اور الف کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور، مئت رجلن، مئت رجلن، الف رجلن. تو دیکھا رجل مفرد آ رہا ہے اور مجرور آ رہا ہے. تو جی، اور اس میں پھر عدد کے بارے میں یاد رکھو، گیارہ بارہ اکیس بائیس اکتیس بتیس، تو یہ ہر دہائی کے پہلے دو جو ہیں، ہر دہائی میں آنے کے بعد جو آنے والے پہلے دو کیا ہیں؟ پہلے دو عدد ہیں، دس کے بعد دس دہائی ہے، اس کے بعد اگلے دو عدد کیا رہے ہیں؟ گیارہ اور بارہ. اگلی دہائی کیا ہے؟ عشرون. اس سے آگے کیا آ رہا ہے؟ اکیس اور بائیس. اسی طرح آگے کیا آ رہا ہے؟ تو یہ جو ان کے لیے جو عدد ہیں گیارہ اور بارہ کے لیے، احد عشر یا احدا عشر، ان میں یاد رکھو یہ جو دہائیوں کے بعد دو دو اگلے عدد آئیں گے ان میں دونوں جز مذکر کے لیے اس کے مطابق آئیں گے، مذکر دونوں جز کیا آئیں گے؟ تمیز کے مطابق آئیں گے. اگر تمیز مذکر ہے تو دونوں جز کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے. جیسے دیکھیے بھائی، آپ 11 آدمی کہنا چاہتے ہیں تو تمیز کے بارے میں تو طے ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک جو عدد ہیں ان کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب، تو رجلن آئے گا، یہ بات تو طے ہو گئی. آپ اس رجل کے لیے جو عدد لائیں گے اس میں دونوں جز مذکر لائیں گے. دونوں جز کیا لائیں گے؟ کیسے؟ احادہ عشارہ، احادہ بھی مذکر، عشارہ بھی، اسی طرح 12 میں بھی اثنا عشارہ، اثنا عشارہ، اثنا بھی مذکر اور عشارہ بھی مذکر ہے. اور مؤنث کے لیے دونوں جز مؤنث لائیں گے، 11 عورتیں، احدا عشرتا امراتن، احدا، عدد سمجھ میں آ رہی ہے بہت بھائی؟ دونوں جز مطابق. اور 12 میں کیا کہیں گے؟ 12 عورتیں، اثنتا عشرتا امراتن، تو اثنتا بھی مؤنث آیا، عشرتا بھی مؤنث آیا. اس کس وجہ سے؟ کہ آگے تمیز کیا رہی تھی؟ مؤنث آ رہی تھی جی. اور اسی طرح اگلی دہائی میں چلے جائیں بھائی، اس میں بھی دونوں جز مطابق ہو جائیں گے بھائی. 21 آدمی کیا کہیں گے جی؟ احد وعشرون رجلن، مذکر کے لیے کیا لائے؟ احد اور عشرون، یہ دہائی تو مذکر مؤنث دونوں میں یکساں رہتی ہے، تو احد وعشرون رجل. اور اثنان و 22 مرد، اثنان وعشرون رجلن، مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ 21 عورتیں، احدا وعشرون امراتن، اثنتا وعشرون، تو دیکھا مطابق آ رہے ہیں بھائی. آگے بھائی 31-32 میں بھی اسی طرح ہوگا، مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ احد وثلاثون رجلن، اثنان وثلاثون رجلن، احد واربعون رجلن، اثنان واربعون رجلن، یہ جائیں گے بھائی 91-92 تک اسی طرح ہو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مؤنث کے لیے مؤنث کرتے جاؤ بھائی، احدا وثلاثون امراتن، اثنتان و ثلاثون، صورت سمجھ میں آئی ہوئی جی؟ یہ تو پہلے پہلے دو دو عدد تھے ان کی بات تھی، جبکہ اگلے جو عدد ہیں ثلاثہ عشرہ سے لے کر 19 تک، ان کی تمیز کیا آئے گی؟ ثلاثہ عشرہ سے لے کر 19 تک تمیز کیا آئے گی بھائی؟ مفرد منصوب، کیونکہ 11 سے 99 تک سارے عددوں کی تمیز کیا آئے گی. لیکن یہ ذرا مشکل ہے بھائی، ان میں یاد رکھو مذکر کے لیے پہلا جز جو ہے اس میں تا آئے گی اور دوسرے جز میں تا نہیں آئے گی. مذکر کے لیے پہلے جز میں تا آئے گی، دوسرے جز میں تا نہیں آئے گی. تو یوں کہہ لو سمجھنے کے لیے، پہلا جز ہوگا مخالف، دوسرا جز ہوگا مطابق. پہلا جز کیا ہوگا؟ مخالف، بظاہر مخالف ہے نا، تا تو کس لیے آیا کرتی ہے؟ تانیس کے لیے وہ آیا کرتی ہے. تو پہلا جز ہوگا مخالف اور دوسرا جز مطابق جی. اب آپ مجھے بتلائیے 13 آدمی کیا کہیں گے؟ پہلا جز کیا کر دو؟ مخالف کر دو. کیا کر دو؟ مخالف کر دو. یہ تا ہے تذکیر کی، لیکن سمجھنے کے لیے آپ یوں کہیں، پہلا جز مخالف، دوسرا جز مطابق. پہلا جز مخالف کرو، کس کے ساتھ لاؤ؟ تا کے ساتھ لاؤ. کس کے ساتھ لاؤ؟ اور دوسرا جز مطابق کرو، مذکر ہے تو اس کے لیے تا نہ لاؤ. تو کیا کہیں گے؟ ثلاثت عشر رجلن، ثلاثت عشر رجلن، اسی طرح انیس تک چلیں گے بھائی، اربعت عشر رجلن، خمست عشر رجلن، ستت عشر، اور مؤنث کے لیے بھی اسی طرح، پہلا جز مخالف دوسرا جز مطابق کر دو بھائی. تو پہلے مؤنث ہے مثلا امرأة بھائی، تو امرأة مؤنث ہے تو پہلا جز کیا کر دو؟ مخالف بغیر تا کے، بغیر تا کے، اور دوسرا جز مطابق کر دو، یعنی کس کے ساتھ؟ تا کے ساتھ. تو کیا کہیں گے؟ تیرہ عورتیں، ثلاث عشرۃ امرأة، ثلاث عشرۃ امرأة. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ثلاث عشرۃ امرأة، اربع عشرۃ امرأة، خمس عشرۃ امرأة بھائی. اب یہی دیکھتے جائیں، صاحب کافیہ یہی بات بتلائیں گے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ احد عشرہ، دیکھا دونوں جز کیا ہیں مذکر کے لیے؟ مطابق. اثنا عشرہ، دونوں جز مذکر کے لیے مطابق ہیں. احدا عشرہ، اثنتا عشرہ، یہ دونوں جز مؤنث کے مطابق ہیں، مؤنث کے لیے بھائی. گیارہ اور بارہ میں نے بتایا تھا دونوں جز کیا ہوں گے؟ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث ہوں گے. وسنتا عشرہ تک، اور ثلاثت عشرہ، دیکھا ثلاثت عشرہ یہ کس کے لیے آئے گا؟ پہلا جز مخالف دوسرا جز مطابق، یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ مذکر کے لیے آ رہا ہے. مذکر میں کہیں گے ثلاثت عشرہ الى تسعت عشرہ، اسی طرح کہیں گے، کہاں تک؟ تسعت عشرہ. اور مؤنث میں کیا کہیں گے؟ پہلا جز مخالف یعنی بغیر تا کے، اور دوسرا جز مطابق یعنی تا کے ساتھ، وہی بتلا رہے ہیں، ثلاث عشرہ الى تسع عشرہ. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وتمیم تکسر الشین فی المؤنث، اور بنو تمیم والے ہیں جو ہیں، بنو تمیم قبیلہ جو ہے، تکسر الشین، شین کو کسرہ دیتا ہے، فی المؤنث، کس میں؟ مؤنث میں. بھائی میں نے بتایا اہل حجاز کے نزدیک عشرہ کے ساتھ جب تا ملے گی تو اس کے شین کو کیا پڑھیں گے؟ ساکن پڑھیں گے. جبکہ بنو تمیم والے کیا پڑھتے ہیں؟ شین پر کسرہ. وہ کہیں کیا کہتے ہیں؟ یوں کہو گے ثلاث عشرتا، اربع عشرتا، خمس عشر، وہ شین کو کسرہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں چار حرکتیں مسلسل فتحے کی یہ ثقیل ہیں، چار ایک جیسی مسلسل حرکتیں جمع ہو جائیں تو یہ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ثقل پیدا ہوتا ہے. عشرتا، دیکھو چاروں مفتو ہیں، تو لہذا شین کو وہ کیا دے دیتے ہیں؟ کسرہ. جبکہ اہل حجاز جو ہیں وہ شین کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. جی وعشرون واخواتها فیہما، جی، اور عشرون اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی ثلاثون اربعون، عشرون اور اس کے جو مشابہ ہیں بھائی، عشرون کے مشابہ کیا ہے؟ ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون اور تسعون، تو عشرون اور اس کے جو مشابہ ہیں فیہما، یہ دونوں میں آئیں گے، یعنی مذکر میں بھی اور مؤنث، مذکر کے لیے بھی عشرون، مؤنث کے لیے بھی عشرون، مذکر کے لیے بھی ثلاثون، مؤنث کے لیے بھی ثلاثون، یہ ساری دہائیاں سب کے لیے ایک جیسی رہیں گی. جی احد وعشرون واحد وعشرون ثم بالعطف، پھر عطف کے ذریعے. جی عشرون کے بعد کیسے کہیں گے؟ صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں اکیس میں مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ احد وعشرون، اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ احدا وعشرون. جی جبکہ اس کے بعد ثم بالعطف، پھر عطف کے ذریعے کہتے چلے جائیں گے بھائی. تیئیس میں کیا کہیں گے؟ مذکر میں ثلاثۃ اور عشرون عطف کے ساتھ سلاستن لے آئیں گے، پھر وہ عطف کا اور پھر عشرون، تو کیا کہیں گے؟ سلاستن و عشرون، پھر اربعتن و عشرون، پھر خمستن و عشرون، تو عطف کرتے چلے جائیں گے اس کے بعد. تو صاحب کافیہ نے فوراً یہ نہیں کہا کہ عشرون اور اس کے اخوات مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئیں گے، ثم بالعطف، پھر کس کے باقی عدد کس طرح آئیں گے؟ عطف کے ساتھ. درمیان میں احد و عشرون و احدا و عشرون کو باقاعدہ ذکر کیا، بھئی ان دونوں کو باقاعدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثم بالعطف کہہ دیتے، بات پتہ چل جاتی. کہتے ہیں بھئی ان دونوں کو اس لیے ذکر کیا کہ ان میں پہلا جز بدل رہا ہے. بھئی اگر یوں کہہ دیتے کہ عشرون کے بعد کیا کرتے چلے جاؤ؟ عطف کرتے چلے جاؤ، تو پھر واحد کے لیے کیا آیا تھا؟ ایک مذکر کے لیے کیا کہتے تھے ہم؟ واحدن. مؤنث کے لیے کیا کہتے تھے؟ واحدتن. تو پھر تو کہنا چاہیے تھا واحدن و عشرون، حالانکہ اس کو واحدن و عشرون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ احدن و عشرون. کیا پڑھتے ہیں؟ تو تخفیف کی مولانا اس کے اندر. اسی طرح مؤنث میں تو اگر کہہ دیتے ثم بالعطف، تو پھر تو یوں پڑھنا لازم آتا. کیسے پڑھا جاتا مؤنث 21 کے لیے؟ واحدتن و عشرون، حالانکہ واحدتن و عشرون نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ احدا و عشرون. اس میں پہلے جز کو چونکہ بدلا گیا تھا تخفیف کرتے ہوئے، تو اس وجہ سے ان کو صاحب کافیہ نے باقاعدہ ذکر کیا، اور آگے آنے والے باقی عددوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وہ صرف ان میں عطف ہی ہو رہا ہے. ثلاثتن و، بھائی تین کے لیے کیا کہتے تھے؟ ثلاثہ. چار کے لیے اربع، بس ان کا عطف کرتے جاؤ. ثلاثتن و عشرون، اربعتن و عشرون، پھر عطف کے ساتھ بلفظ ما تقدم، اسی لفظ کے ساتھ، بھائی اسی چیز کے لفظ کے ساتھ جو پہلے گزر چکی. بھائی مذکر کے لیے مذکر والا لفظ، اور مؤنث کے لیے وہی لفظ اسی چیز کے لفظوں کے ساتھ جو پہلے گزر چکی. بھائی پہلے گزر چکا ہے مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ ثلاثتن. مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ ثلاثن. انہی کے ساتھ عطف کرتے چلے جاؤ. مذکر کے لیے کہو ثلاثتن و عشرون رجلن، اربعتن و عشرون رجلن، خمستن و، اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ ثلاثتن و عشرون امرأتن، اربعون و عشرون امرأتن. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی لفظ جو پہلے گزرا اسی کے عطف کے ساتھ. بھائی الی تسعۃ و تسعین، کہاں تک؟ بھائی کہتے ہیں تسعۃ و تسعین، 99 تک. بھائی کہاں تک؟ 99 تک. اسی طرح عطف کرتے چلے جاؤ. بھائی و مئۃن، اور پھر کیا کہیں گے؟ بھائی 100 میں کیا کہیں گے؟ مئۃن. بھائی یہ مذکر کے لیے بھی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی، اور اسی طرح ہزار میں کیا کہیں گے؟ الفن کہیں گے. یہ مذکر کے لیے بھی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی. مئۃ رجلن، مئۃ امرأۃن، الف رجلن، الف امرأۃن، اسی طرح ہوگا. مئۃان و الفان، اسی طرح ان دونوں کی جو تثنیہ ہے وہ بھی اسی طرح آئے گی. بھائی بھائی مئۃ رجلن، مئۃ امرأۃن. بھائی ابھی مئۃ کی تثنیہ لے آؤ، مئۃان، اور نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، تو کیا پڑھیں گے؟ مئۃ رجلن، مئۃ، مئۃ امرأۃن. تو کیسے پڑھیں گے؟ مئۃ امرأۃن. جی الفانی، یہ تثنیہ ہے الف کی. بھائی اس میں اضافت کی وجہ سے نون تو گر گیا، تو کیا پڑھیں گے؟ الفا رجلن اور الفا امرأۃن. جی خود بتلا رہے ہیں بھائی، و مئۃ و الف، مئۃان و الفان، فیہما، فیہما ای فی المذکر و المؤنث، مئۃ اور الف ان کا چاہے مفرد ہو یا تثنیہ ہو، مذکر مؤنث دونوں میں ہوگا. ثم بالعطف، پھر اس کے بعد کس کے ساتھ کہیں گے؟ عطف کے ساتھ. علامہ تقدمہ، اس چیز پر جو پہلے گزر چکی ہے اسی پر عطف کریں گے. کیسے بھائی؟ مئۃ و واحد، مئۃ و اثنان. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چاہے پہلے لے آئیں چاہے بعد میں لے آئیں. مئتن و ثلاثتن, یہ یوں کہیں ثلاثتن و مئتن, بھائی وہ سارے عدد اسی طرح عطف کے ساتھ. وفی ثمانیہ عشرہ فتح الیاء, اور ثمانیہ عشرہ کے اندر کیا پڑھیں گے آپ؟ یا پر فتحہ, ثمانیہ عشرہ, عشرہ تھا بھائی, یا پر کیا پڑھیں گے؟ وجاز اسکانہا, اس کو ساکن پڑھ کرنا بھی جائز ہے. ثمانی عشرہ پڑھنا بھی, ثمانیہ عشرہ پڑھنا بھی جائز اور ثمانی عشرہ پڑھنا بھی. وشذ حذفها بفتح النون, اور شاذ ہے اس کو یا کو حذف کرنا نون کے فتحے کے ساتھ. بھئی کبھی کیا کر لیتے ہیں, یا کو حذف کر دیتے ہیں اور نون پر فتحہ پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں ثمان عشرہ, کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن یہ شاذ ہے, یہ پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے؟ شاذ ہے. تو ثمانیہ عشرہ میں بتایا تین طرح پڑھ سکتے ہیں, ثمانیہ عشرہ, ثمانی عشرہ اور ثمان عشرہ. وممیز الثلاثۃ الی العشرۃ مخفوض مجموع لفظا او معنا, بھائی ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تمیز کیا آتی ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا, جمع مجرور آتی ہے, وہی بات کر رہے ہیں کہ ممیز, ممیز جو ہے یعنی تمیز جو ہے ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک وہ مخفوض مجرور ہوگی, مجموع اور جمع ہوگی, لفظاً او معنی, لفظوں کے اعتبار سے جمع ہوگی یا معنی کے اعتبار سے جمع ہوگی, لفظوں کے اعتبار سے جمع ہوگی یا معنی کے اعتبار سے جمع ہوگی. بھائی لفظوں کے اعتبار سے جمع, جیسے ابھی گزری مثال بھائی ثلاثۃ رجال, یہ رجال لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ رجل کی. کبھی لفظوں کے اعتبار سے جمع نہیں ہوتی بلکہ معنی کے اعتبار سے جمع ہوتی ہے. جیسے آپ کیا کہتے ہیں ثلاثۃ رہطن, رہط بھائی, رہطن بھائی, رہط جماعت کو کہتے ہیں, آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں. اب رہط یہ تو لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے, جماعت پر بولا جاتا ہے. تو ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تمیز کیا آئے گی؟ جمع مجرور. الا فی ثلاث مئتین الی تسع مئتین, مگر ثلاث مئہ سے لے کر تسع مئہ تک یہاں تمیز مفرد مجرور آئے گی. تمیز کیا آئے گی؟ بھائی ضابطے کے تحت ہونا چاہیے تھا ثلاث مئاتین بھائی, کیونکہ ثلاثہ کی مئہ آگے ثلاثہ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ تمیز بن رہا ہے, اور تمیز ثلاثہ سے عشرہ تک کی کیا آتی ہے جی؟ جمع مجرور آتی ہے, تو مئہ کی جمع کیا آتی ہے؟ مئات بھائی. تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ثلاث مئات ان جمع مجرور, لیکن یہ مستثنا ہے اس قاعدے سے بھائی. مئہ اگر تمیز آ جائے تین سے لے کر نو تک کی, مئہ اگر تمیز ہے تو اسی طرح مفرد رہے گا. مئہ کے ساتھ چونکہ تا ملی ہوئی ہے اور تو ثلاثہ کو بغیر تا کے لے آئیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کیا ضابطہ پڑا تھا, تمیز اگر کیا ہو مؤنث ہو تو عدد کیا لاتے ہیں؟ عدد مذکر لاتے ہیں یا نہیں لائیں گے بھائی؟ تو کیا کہیں گے؟ ثلاث مئتین, کیونکہ تا تو تذکیر والی تھی تو لہذا بغیر تا کے لائیں گے. ثلاث مئتین, اربع مئتین, خمس مئتین بھائی, تسع مئتین تک اسی طرح ہوگا. نیز اس میں رسم الخط بھی یاد رکھو مولانا, قیمتی بات آپ کو بتلاؤں. ثلاث کو مئہ کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے, اربع مئتین کہیں گے تو رسم الخط میں بھی کیا کریں گے؟ اس کو جوڑ کر لکھیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ خمس مئتین, یہ خمسہ کو کیا کریں گے؟ مئہ کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے بھائی. جیسے کتاب میں بھی آپ دیکھیے ثلاث مئتین کو کیا کیا گیا ہے؟ مئہ کے ثلاثہ کو مئہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. الی تسع مئتین, اس کو بھی جوڑ کر لکھنا چاہیے بھائی. وکان قیاسها مئات او مئین, اور قیاس تو کیا چاہتا تھا کہ کیا ہونا چاہیے؟ ثلاثہ سے تسع تک کی تمیز اگر مئہ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ مئات یا مئین کہنا چاہیے. وممیز احد عشرہ الى تسعت و تسعین منصوب، اور احد عشرہ سے لے کر کہاں تک؟ تسعت و تسعین تک، گیارہ سے لے کر ننانوے تک عدد کی تمیز کیا آئے گی؟ منصوب مفرد، منصوب ہوگی اور مفرد ہوگی. احد عشرہ رجلن، تسعت و تسعون رجلن، ممیز مئة و الف و تثنیتهما و جمعه مخفوض مفرد. میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا؟ مئة اور الف کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. مئة رجل، مئة امرأة، الف رجل، الف امرأة. سورہ سمجھ میں آئی؟ تو جیسے مئة کی تمیز مفرد مجرور، ان دونوں کی تثنیہ آ جائے، مئة تا میاتانی الفانی، ان کی تمیز بھی کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. اور اسی طرح اگر الف کی جمع آ جائے، الف کی جمع آ جائے، اس کی تمیز بھی کیا آئے گی؟ سمجھ میں؟ ثلاثۃ آلاف رجلن، تو آلاف جمع ہے اور آلاف کی تمیز کیا رہی ہے؟ مفرد مجرور. تو مئہ اور الف چاہے مفرد ہوں، چاہے تثنیہ ہوں، اور چاہے الف کی جمع ہو، تو تینوں صورتوں میں ان کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں ممیز و مئتی و الف، مئہ کی تمیز اور الف کی تمیز، و تثنیت ہما اور ان دونوں کی تثنیہ کی تمیز، و جمعی ہی اور الف کی جمع کی تمیز، مخفوض مفرد، وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی، مفرد ہوگی. بھائی الف کی جمع تو ذکر کی، مئہ کی جمع ذکر نہیں کی، مئہ کی جمع ذکر نہیں کی، اس وجہ سے کہ مئہ کی عدد میں جمع نہیں لائی جاتی بھائی تمیز کے ساتھ. سورج سمجھے کہ آگے تمیز آ رہی ہو تو میاں کی جمع نہیں لائی جاتی، میاں کی جمع نہیں استعمال ہوتی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.